نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي وانا معه هنا يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هرولا او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج منگل کا دن ہے۔ انشاءاللہ العزیز جمعرات کے دن جو شب جمعہ ہوگی وہ شعبان المعظم کی عظیم شب لیلت البراءت یعنی شب براءت ہوگی، اور وہ عظیم شب کہ جس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جہاں پر امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و بے قیاس رحمتوں اور نوازشتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ ایک نئی سینکڑوں کھربوں کی مغفرتیں کر دی جاتی ہیں، اور پھر یہ وہ عظیم شب ہے کہ جس شب پورے سال کا حساب و کتاب لوح محفوظ سے نقل کر کے اس سال کے تمام فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور دیگر کثیر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ اس سال کے اندر کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کسے اس سال میں رزق کی کتنی فراوانی دی جائے گی اور کس کے لیے رزق بطور آزمائش کے کتنا تنگ کیا جائے گا۔ المختصر یہ کہ انسان کی زندگی کے ہر لمحات، اس کے ساتھ پیش آنے والے تمام امور اور معاملات کو اس شب میں گویا کہ لوح محفوظ سے نکال کر صحائف میں نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ صرف انسان ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری کائنات کے حوالے سے، بارشیں کتنی ہوں گی، طوفان کتنے آئیں گے، سمندروں کی سطح کیا ہوگی، ہوا کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے چلنے کی سمت اور جہت کیا ہوگی، گرمیوں کی شدت کیا ہوگی، سردی کیسی ہوگی، زمین پر حرارت اور پھر اس پر موسم کے اعتبار سے جو تغیرات ہیں وہ کس اعتبار سے ہوں گے، اس سے لوگوں کو فائدہ کتنا پہنچے گا، اور اس میں کتنے لوگ اس کے لیے لقمہ اجل بن جائیں گے. تو گویا کہ کائنات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اس آسمان سے نیچے اور اس زمین سے اوپر، اس قرہ عرض پر جتنی چیزیں موجود ہیں، ان کے اندر کیا کیا انقلابات ہوں گے، ان کے اندر کیا کیا رد و بدل ہوگا، کون سی چیز اپنی صورت پر قائم رہے گی، کس کو تبدیل کیا جائے گا، اس میں انسان بھی آگے، ہر شے آگئی، ہر شے کو مرتب کر کے لوح محفوظ جو اصل تقدیر کا سب سے پہلا تختہ ہے، اللہ کے علم کا سب سے پہلا اظہار اس پر کیا گیا، وہاں سے لے کر وہ کتب و صحائف میں نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو ہوا کے فرشتے ان کو سال کی ذمہ داری سونپ دی جاتی، جو بارش کے فرشتے ان کو سال کے موسم کے تمام معاملات سونپ دیے جاتے ہیں، اور پھر جو اللہ رب العالمین جو مدبر حقیقی ہے، وہ پھر اپنی اس کائنات کو چلانے کے لیے فالمدبرات امرا، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے جو کائنات کا نظام چلتا ہے، جن لوگوں کے ذریعے جو مدبر مجاز ہے اس کی عطا سے ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے. مختصر یہ کہ ایک بڑی اہم رات آنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں رحمت کا اشرا ہے، جس میں مغفرت کا اشرا ہے، جس سے جہنم سے سبکدوشی حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو مژدہ سنانے والے وہ 10 دن معاشرہ ہے. تو گویا کہ شعبان المعظم آنے کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو مستعد کر دیتا ہے اس شب کے لیے بھی، اور رمضان المبارک کے 3 معاشروں سے میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی زبان کو، اپنے دل کو ذکر کے ساتھ ابھی سے بطور تربیت کے، مشق کے، ایکسرسائز کے تیار کرتا ہے، تاکہ اس مہینے میں زبان ہی چلتی رہے اور اس کو اتنی عادت ہو جائے کہ پھر دل بھی رمضان میں بولنا شروع کر دے. اور جب زبان اور دل دونوں مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بولتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذکر کرتی ہیں، تو پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کے لیے آسمان اور پہاڑوں کے برابر گناہوں کو کافور کرنے کے لیے برابر ہو جاتا ہے. جب زبان اور دل ساتھ دے کر خدا کی کبریائی، اس کی وحدانیت کا ترانہ لا الہ الا اللہ بلند کرتی ہے، تو حضور مجدد الفسانی شیخ سرندی علیہ رحمت و رضوان اپنے مکتوبہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ ایک ہی کلمہ اس بندے کے آسمان تک کو چھونے والے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے جب زبان اور دل اس کا ساتھ دے کر اس کلمات کو ادا کرتی ہے. خود فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی 100 سال تھی، ایک کلمہ اس کی مغفرت کیسے کروا دے گا، وہ 100 سال تک گناہوں کے اندر اتا رہا، زندہ ہوتا رہا، ایک کلمہ اس کی مغفرت کیسے کرا دے گا. مجدد صاحب کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت قبول فرمائے. ارشاد فرماتے کہ یہ ایک کلمہ تم تعجب کرتے ہو کہ اس شخص کی مغفرت کیسے کرائے گا، فرما میں کہتا ہوں یہ ایک کلمے کے اندر خدا نے برکت کا ایسا بحر زخار رکھا ہے کہ ساری کائنات کی مغفرت صرف ایک کلمے سے ہو سکتی ہے. تو فرمائیے ایسا فیضان ذکر کے اعتبار سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمایا ہے، اور اس کے اندر خدا نے اس کے ذاکرین کے لیے اس قدر رحمتیں اور برکتوں کو اس کے اندر پنہا فرمایا ہے، اس کے اندر داخل فرمایا ہے. میرے دوستو، اسی حوالے سے میں نے اس درس کو، سابقہ تقریریں جو ہماری ہوئی ہیں، درس ہوا ہے وہ تربیت کے اعتبار سے تھا کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں، کس طرح لا کر کھڑا کریں. اس میں نفسیاتی تقاضے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. وقت عبادات کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، اس کو مینج کس طرح کیا جائے گا، اس کو کس طرح متشکل کیا جائے گا اپنے امور، کام کے اندر، رات کے اندر، فارغ اوقات، مصروفیت کے اوقات کو کس طرح توازن پر لایا جائے گا، اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت اور صوفیہ نے اس کا ایک نفسیاتی حل پیش کیا ہے. سابقہ درس میں ہمیں اس پر کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد عبادات کے اندر حسن جب آتا ہے کہ جب اس میں اعتدال اور توازن ہو جائے، اس میں ایک توازن آ جائے، اور توازن، اعتدال، وسط، درمیانہ پن ہر شے کا حسن اور کمال ہوتا ہے، تو توازن کے اعتبار سے بھی ہم نے بالترتیب عبادت کے تمام سلیبس اس کے درجے کو ایک دو کر کے اول دن سوم کرتے ہوئے ہم نے اس کو پورا کرتے ہوئے آخر میں آپ کے سامنے توازن کی بحث کی ہے، تاکہ تمام چیزوں کو لا کر اس کے اندر جو نکھار توازن و اعتدال کے ساتھ آتا ہے عبادت کے اندر، وہ گویا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے کے شرط کیا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے پھر یہ تمام چیزوں کے ساتھ آراستہ ہونے کے ساتھ ذکر الہی کی برکت کتنی ہے. ابھی قاری صاحب نے بھی سورہ بقرہ کی وہی آیات بینات آپ کے سامنے خوبصورت کلمات بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا، اللہ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا قبول فرمائے. اور کتنے مقدس کلمات جب وہ پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں چرچے آ رہی تھی جس کو میں نے قلم بند کیا اس دوران، کہ واقعی میں ذکر کا انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. قرآن کہتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو. ایک ترجمہ تو اس کا یوں ہے، غور سے سنیے گا، یوں نہ سمجھے کہ آپ میری تقریر سن رہے ہیں یا اس درس کو سن رہے ہیں، بلکہ اس وقت میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے باتیں کر رہا ہوں اور آپ اپنے ضمیر کو مخاطب کر کے گفتگو کر رہے ہیں. بس یہ سنیے کہ آپ جو ضمیر کو بولنا چاہ رہے ہیں وہ بولی میں بول رہا ہوں. اس وقت میرا ضمیر بھی میرے سامنے، آپ کا ضمیر بھی آپ کے سامنے ہے. جس وقت ہم تقریر کو کسی کے شخصیت، اس کے لباس، اس کے کلمات کو دیکھتے ہیں تو تقریر وہیں پر رک جاتی ہے، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم کسی شے کو اپنی ضرورت کے حوالے سے لیتے ہیں تو باقاعدہ اس کا فیض آگے پہنچتا ہے. تو اتنی اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں وہ محض تقریر نہیں ہے، اس کی مجھے بھی ضرورت ہے، اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے. ہماری فطرت، ہمارے ضمیر کے اندر خرابیاں ہو گئی ہیں اور فطرت کے اندر زاویے تقاضے غلط دینے کی وجہ سے فطرت بے ذائقہ ہو گئی ہے. ضمیر جو پر گناہ اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر جگہ منہ مار لینا، اس غلط عادت نے ہمارے ضمیر کے چہرے کو غبار آلود کر دیا ہے. اب ہم نے اپنے ضمیر کو سامنے رکھنا ہے کہ جو رو رہا ہے کہ بدبخت تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں تو تجھے خدا کی یاد دلاتا تھا اور تو نے میرے چہرے کو مجھے گونگا کر دیا، میں تو تیرے لیے ایک مسیحا تھا، میں تو تیرے ضمیر کے اندر خدا کا ایک نمائندہ تھا کہ جو میں تجھے خدا کی یاد کی طرف تیری طبیعت کو برنگیختہ کرتا تھا، تیار کرتا تھا، ظالم تو نے مجھے گونگا کر دیا. اور ضمیر یہ کہتا ہے کہ تو کتنا بدبخت شخص ہے کہ میں تو تیرے لیے خدا کا نمائندہ تھا، تیرے سامنے حق اور نہ حق کو واضح کرتا تھا، میں تیرے لیے خدا کے جمال کا آئینہ تھا، تو نے مجھ پر ہی گرد ڈال دی، تو نے مجھ پر ہی غبار ڈال دیا. تو لہٰذا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فطرت کے گلے کو گھونٹا ہے، ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے حق کی تجلی جس آئینے میں چمکنی تھی وہ ضمیر جس کو ہم نے گندا کر دیا، پرا گندا کر دیا، تو بھائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ فطرت اپنی اصل زبان کیسے بولے گی. اور آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ جو ضمیر کو ہم نے پرا گندا کر دیا ہے تو اس کو صاف کرنے والی چیز کیا ہے. آئیے مل کر پھر تجدید عہد کرتے ہیں، اپنے وعدے کو دوبارہ دہراتے ہیں، اپنے بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ مشق کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ کمر کستے ہیں، پھر ایک دفعہ مستعین ہوتے ہیں اور پھر خدا کی طرف چلتے ہیں. رب کی رحمت مسکرا کر دیکھتی ہے، تم تھک تھک کر پھر اٹھ کر آتے ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائلی نہیں، ہم تو ابھی تیار ہیں. اس کی رحمت کہتی ہے ہم تو ابھی بھی بیدار ہیں، خدا کی رحمت تو ابھی بھی جوان اور توانا ہے. وہ تو ابھی کہتی ہے ٹھیک ہے، صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اگر تم میں یہ شعور پیدا ہو گیا بڑی اچھی بات ہے، اب بھی تم کمر کس کے کھڑے ہو جاؤ، اب بھی تم پر اسی طرح نشاور کریں گے جس طرح ایک پارسا آدمی پر کرتے ہیں، اب بھی تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش اسی طرح ہونا شروع ہو جائے گی جس طرح ہم نیک بندوں پر کرتے ہیں. بس تم اندر سے نکل کر باہر آنا، باہر سے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا. اندر سے جب تم نے محسوس کر لیا ہے کہ ہاں اب خدا تمہاری ضرورت بن گیا ہے، خدا کی یاد تمہاری ضرورت بن گئی ہے، حق کو قبول کرنا تمہاری ضرورت بن گئی ہے، لہذا اب اچھی چیز کو قبول کرنا یہ تمہارے لیے لذت کی بات ہو گئی، خدا کا ذکر کرنا یہ تمہارے لیے نفع اور لذت کی بات ہو گئی. تو پیارے تجھ پر تو خدا کا بڑا کرم ہو گیا کہ اب تو باہر سے نہیں اب اندر سے چل رہا ہے صراط مستقیم کے. اور ٹھیک جب
جو تیرا سسٹم غلط ہو گیا تھا، جو تیرا زاویہ غلط ہو گیا تھا، اب تم نے اپنے رخ کو سیدھا کر دیا ہے کہ خدا کی راہ میں اندر سے جایا جاتا ہے، باہر سے اندر نہیں آیا جاتا. اب تم نے گڑ گڑا کر اس بات کو جب سوال کیا تو تیری آہ یہ بتاتی ہے کہ اب یہ تیری جبین کا تقاضا نہیں ہے، تیرے دل کا تقاضا ہے. اب پتھر پر رگنے سے تیرا سر نرم نہیں، دراصل اس یاد نے تیرے دل کو نرم کر دیا ہے. اب یہ تیرے سفید کپڑے کا تقاضا نہیں ہے، اب یہ تیرے ضمیر کی تطہیر کا تقاضا ہے. لہذا اب تو اندر سے چلا ہے، اور جب بندہ اندر سے چلتا ہے ہدایت کے لیے تو رب کریم کی قدرت اپنے دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر کر کہتی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. ہاں وہی سعادت مند ہے جس کے سینے کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. فرمایا فهو على نور من ربه، ہاں وہی تو اپنے رب کی جانب سے صحیح نور پر ہے. فرمایا ہاں فویل بربادی ہے ان کے لیے، للقاسیات قلوبهم من ذکر اللہ، جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اٹھتے ہی نہیں. زبان تو چبر چبر چل رہی ہوتی ہے، تزمی کے دانے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل سخت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ سخت بربادی ہے، اولئک فی ضلال مبین، اور وہ سخت گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے کفر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جن کے دل خدا کی یاد سے بالکل محروم ہو گئے ہیں اور وہ سخت دل ہو گئے. لیکن صرف کفار ہی اس میں نہیں آ رہے، بلکہ اس کے نچلے درجے کی تفسیر کریں گے تو اس میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو خدا کا نام اپنے مقصد کے لیے لیتا ہے، دل شیطان کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. لیکن جو شخص دل سے اس آہ کو اٹھائے کہ نہیں، فطرت کہہ رہی ہے اب میں تھک گیا ہوں، مال میرے قدموں میں نچھاور، مال کی گڈیاں، سونے کے انبار میرے قدموں میں رکھے ہوئے ہیں، ہر طرف عیش و عشرت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی، سب کچھ ہے، لیکن بے چینی اندر سے ہے. اب میں اس بے چینی کو ڈھونڈ رہا تھا، ارے بھائی کیا کھو گیا مجھ سے کہ نرم بستر پر بیٹھا ہوں پھر بھی پریشان ہوں، کیا چیز میں نے کھو دی ہے کہ اتنے بڑے محل میں بیٹھا ہوں پھر بھی تنگ ہوں، سو سو محافظ میں نے کھڑے ہیں پھر بھی پریشان، کہیں کام کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے مال آ جاتا ہے. شمار نہیں ہے کہ بینک میں کتنا پیسہ ہے، شمار نہیں ہے کہ ذخیرہ کتنا، پھر بھی پریشان ہوں. فرمایا ہاں اب تم نے اس پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہے، اور تجھے یہ پریشانی صرف اسی طرح لگے گی کہ جب تو ضمیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھے گا میں پریشان کیوں، تو ضمیر تجھے بتائے گا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اندر کی وادی کو قرار صرف خدا کا ذکر دیتا ہے، یہ دھن دولت مال یہ چیز نہیں دیتی. فرمایا تو باہر سے تو بہت طریقے سے جڑا ہوا ہے، تیرے والدین بھی ہے، ان کے والدین بھی، ان کے والدین بھی ہے، تیرے بچے بھی ہیں، ان کے بچے بھی، ظاہری طور پر تو رشتے میں جڑا ہوا ہے، اندر سے تو کٹی پتنگ ہے. اس لیے ظاہر میں تو سب سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، تنہائی میں ہنستا نہیں ہے، ظاہر میں بڑا تہکا لگا لے گا، رشتے داروں کے ساتھ ملے گا بڑی واہ واہ ہو جائے گی، بڑا تہکا لگائے گا، بڑا خوش ہوگا، لیکن جب سب چلے جائیں گے تنہائی کے اندر کوئی تجھے کھویا ہوا یاد آئے گا، کچھ بھولا ہوا سبق یاد آئے گا. بس تو لوگوں کے سامنے تو اپنی سنگت کو مضبوط کر رہا ہے، لیکن دراصل تو اندر سے کٹی پتنگ ہے. اور تقاضا یہ ہوتا ہے، اس وقت ضمیر کہتا ہے غافل میں وہ نمائندہ تھا جو تجھے اندر سے تازگی تری اور سروپی پیدا کرتا تھا، تو نے مجھ سے توجہ موڑ کر دنیا کی طرف لگانا شروع کی، میں بھی گنگا ہو کر بیٹھ گیا، میں نے بھی دیکھا ٹھیک ہے جا تو آزاد ہے، جا تو شتر بے مہار ہے، جا تو ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کے آقا نے اس کی نکیل توڑ دی ہے اور اسے کہہ دیا جا بھٹک، صحرا میں جا بھٹکنا ہے، جہاں قرار آ جائے وہاں جا کر جڑ جانا. اب تو شتر بے مہار کی طرح فطرت کہتی ہے میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا، لیکن دیکھ تو در در کی ٹھوکرے کھا کر آیا نا اس کی جگہ پر کہ تجھے جو میں سبق یاد دلاتی تھی. اب تو آ کے خدا کو یاد کر، اب دکھ کر، کوشش کر کے اب تو خدا کی طرف آیا ہے، تو اب وہ چیز ہے کہ خدا کی رحمت مسکرا کے تجھے دیکھ رہی ہے کہ اب تو آگے سے نہیں آ رہا بلکہ اندر سے خدا کی طرف جا رہا ہے. یہ تمام تعلیم کا خلاصہ نکلتا ہے. اور قرآن اس لیے فرمایا فض کرو دی، آباد رہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا. خوش رہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا. تو تازہ رہنا چاہتے ہو؟ ہاں. چہرے پر کریم نہ لگاؤ، اندر سے تازگی رہے گی چہرہ خود کھل کے سامنے آئے گا. بزرگان دین کو دیکھے، صوفیہ کو دیکھے، سو سو سال عمرے ہو جاتی ہے چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، سو سو سال عمر ہو جاتی ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے اور تازگی اس پر پھوٹ کر آ رہی ہوتی ہے۔ میرے شیخ حضرت طاہر شریعہ کو اگر آپ دیکھیں تو بندے کی آگ نہیں جمتی کہ جناب نکاحت کے اندر بھی بندے کا چہرہ پھول جیسا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کس چیز کی طرف ابھارتی ہے کہ جو بندہ اندر سے تر و تازہ رہتا ہے، وہ بے فکرا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے ایک دن کہا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر پلاہٹ آتی ہے، میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں آپ کا چہرہ اسی طرح چمکتا جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ جس کو چمک کہتے ہیں، میں نے بسا اوقات پوچھا کیا پیشانی پر آپ نے تیل یا کوئی تر چیز لگائی ہے؟ فرمایا نہیں، اور وہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح کوئی ستارہ چمک رہا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ چمک چاہتے ہو، تازگی چاہتے ہو، شگفتگی چاہتے ہو، تو پھر ہمیشہ اپنے ایمان کے بیج کو پانی سے تر رکھو۔ جب تمہارے درخت ایمان کے درخت کو پانی ملتا رہے گا، درخت کو پانی ملتا رہے گا تو اس کے پتے ہرے ہرے رہتے ہیں، اور درخت کو اگر پانی نہ ملے تو پتے سوکھ جاتے ہیں۔ جو پانی اس نے جذب کر لیا ہے ایک وقت تک وہ چلاتا رہتا ہے، ایک وقت تک وہ چلاتا رہتا ہے، لیکن جس وقت وہ پانی اس کے پاس ختم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ایک ایک شاخ، ایک ایک ٹہنی، ایک ایک پتا، ایک ایک پھل مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پانی ڈالو تاکہ جڑ جو ہے بھیگ جائے، تر ہو جائے، اس سے پانی مل جائے، پتوں کو نہ دھو۔ مالی جو ہوتا ہے پتے کو نہیں دھوتا، وہ جڑ میں پانی ڈالتا ہے، اس لیے تو اس کو پتا ہے کہ پتے کو دھونے سے پتے خوبصورت نہیں ہوں گے، جڑ میں پانی ہو گیا اس میں خوبصورتی خود ہی آ جائے گی۔ اور ہمارا حال یہی ہے کہ ہم سفید کپڑے پہنتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو نوازنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسی غافل مالی کی طرح ہے کہ جو درخت کی جڑ سوکھ رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ یہ صوفیہ کے تمام اقوال کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ تمام قرآنی آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اگر میں یہاں پر کئی آیات بھی پڑھتا تو اس کا معنی بھی یہی نکلتا، جس کو صوفیہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہمیں تعزیر فرمائے کہ جنہوں نے یہ کلمات ہمیں تفہیم کے طور پر عطا فرمائے۔ بچہ بھی اس چیز کو سمجھ لیتا ہے، یہی تو علم کی تفہیم اور دانائی ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو چھوٹی سی مثال ملا کر پیش کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ نادان مالی ہے، وہ نادان باغ کا والی ہے کہ جو جڑ میں پانی نہ ڈالے، صرف پتے صاف کرتا رہے اور کہے پتوں پر صرف کپڑا مار دو، کپڑوں پتوں کو صرف پانی سے نہلا دو تو جناب یہ تر و تازہ رہے گی۔ نہیں، پانی کی تازگی جب تک پتے پر رہے گی شاید بچی ہوئی ہریالی کچھ اس پر نظر آ جائے، لیکن آہستہ آہستہ جب جڑ خشک ہوتی چلی جائے گی تو ہر پتا ہر ٹہنی مرجھاتی چلی جائے گی۔ حال یہ ہوگا پتے جل جائیں گے، اس وقت کسی بھی قسم کا پانی اس پتے پر ڈال دو تو پتا تر و تازہ نہیں ہو سکتا، اس میں ہریالی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ پتے کے اندر بذات خود سبزہ نہ تھا، سبزہ تو اس جڑ کا سائز تھا۔ تو رب کریم ہم سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط رکھو، تمہارا ظاہر تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور ایمان کی جڑیں کس طرح مضبوط ہوگی؟ فرما فذکرونی، مجھے یاد کرتے رہنا، میری یاد کا پانی اپنے زمین پر گراتے رہنا، زمین صاف ہوتا چلتا ہے۔ اور میرے آقا نے یہی تو مثال دی ہے، لکل شیء سقالا، کتنی پیاری بات میرے آقا نے بیان فرمائی، درود پاک محبت سے پڑھی، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام۔ میرے آقا کہتے ہیں لکل شیء سقالا، ہر چیز کے لیے مانج کر صاف کرنے والا کوئی صابن، کوئی کپڑا، کوئی کسوٹی ہوتی ہے کہ جو چیز کو مانج کر بالکل نکھار دیتی ہے، چمکا دیتی ہے۔ میرا آقا کہتے ہیں لکل شیء سقالا، ہر چیز کو صاف کر کے نکھار دینے والا ایک خاص چیز ہوتی ہے، لیکن فرما سقالۃ القلب، لیکن جب دل تنگ ہو جائے اس کے لیے کون سا صابن ہوگا، اس کے لیے کون سی کسوٹی ہوگی؟ رسول اللہ فرماتے سقالۃ القلب ذکر اللہ، وہ محض خدا کی یاد ہے۔ خدا یاد دلاتے رہو، یہ نرم ہوتا چلا جائے گا، یہ صاف ہوتا چلا جائے گا۔ باقی اس پر عطر لگا لو، باقی کوئی صابن لگا لو، باقی تم بہت اچھے جبے کبے پگڑیاں پہن لو، یہ اس سے پاک نہیں ہوتا۔ فرمایا سقالۃ القلب ذکر اللہ، جب تک اسے خدا کا تعارف نہیں دو گے، اسے خدا کی یاد نہیں دلاؤ گے، اور جب تک یہ اندر سے خدا سے ڈرے گا نہیں، یہ نرم بھی نہیں ہوگا بلکہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اور حضور فرماتے بخاری کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوٹڑا ہے، وہ اسی کی تصویر بنتی ہے۔ فرمایا اذا صلحت صلحت جسد کلہ، اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے۔ بعد میرے آقا نے کتنی نفسیاتی اور کتنا بہترین حل پیدا فرمایا، دیکھیں جسم سالم کب رہے گا؟ اگر آپ کا کسی کام کو دل ہی نہیں ہو رہا، آپ کسی دعوت میں گئے، دعوت خوشی کی جگہ ہوتی ہے، تفریح کی جگہ ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ ضیافت میں جب بندہ شامل ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ مزاحن ایک گویا کہ طبیعت کے مزاح کے لیے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا موڈ ہی نہیں ہے، آپ کا دل کہیں کاروبار میں پھنسا ہوا پریشان ہے، تو آپ جا کر خاموشی سے کرسی پر تو بیٹھ جائیں گے، آپ نے محفل بھی لے لی، آپ نے لباس بھی پہن لے لیا، آپ کو موقع بھی خوشی کا مل گیا، آپ کو جگہ بھی خوشی کی مل گئی، لوگ بھی خوشی کے مل گئے، لیکن جب تک یہ خوش نہیں ہے تو پھر کوئی خوشی نہیں ہے۔ اسی کی طرح میرے آقا بنیاد بتا رہے ہیں، فرمایا ایک چیز انسان کے جسم میں، اس کو درست کر لو بس، اذا صلحت، اگر وہ درست ہے، جسد صلحت جسد کلہ، تو وہ سارے جسم کو صحیح سالم حشاش بشاش کر دے گا، واذا فسدت فسدت جسد کلہ، فرمایا اگر وہ خراب ہوا سارے جسم کو خراب کر دے گا، الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ میرا آقا کہتے ہیں خبردار وہ دل ہے، وہ بادشاہ ہے، یہ اگر درست ہو گیا، اگر یہ خوش ہے تو پھر سوکھی روٹی بندے کو بریانی لگتی ہے، تافتان اور نان لگتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے بابا فرید کو، آپ داتا صاحب کو نہیں دیکھتے، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ان کو وہ لذت آتی جس طرح کے بندے کو شہد چاٹنے میں آتی ہے۔ تو فرمایا جب دل جوان ہو تو پھر ہر چیز میں ذائقہ ہوتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو نعمتیں بھی بیکار بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ میرے آقا نے فرمایا کہ دل کی درستگی، اور فرمایا دل درست کیسے ہوگا؟ دل ہتوڑے سے نرم نہیں ہوتا، دل ہتوڑے سے نرم نہیں ہوتا، دل کسی شے کی منجائی سے صاف نہیں ہوتا۔ میرا آقا کہتے لکل شے سقالہ، ہر چیز کو صاف کرنے کی ایک چیز ہے، ایک چیز ہوتی ہے ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے خاص چیز ہوا کرتی ہے جس سے وہ چیز صاف ہوتی ہے۔ فرما سقارۃ القلب ذکر اللہ، دل صرف خدا کی یاد سے صاف ہوتا ہے، دل صرف خدا کی یاد صاف ہوتا ہے۔ اب میں جوڑتا ہوں پرانے درس کے ساتھ، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ساری باتیں عرض کر دی، کہ یہاں سے ایک بات پتا چل گئی ہمیں کہ اگر ہم اپنے اندر تازگی چاہتے ہیں، ایمانی شعور چاہتے ہیں، تو ہمیں دل کو خدا کی یاد پر لگانا پڑے گا، خدا کے ذکر پر لگانا پڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر، جس کا دل خدا کی یاد میں جتنا لگا رہے گا اتنا وہ نرم رہے گا۔ صوفیہ کسی کے سر پر ڈنڈا نہیں مارتے، ہم کسی کا سر پھاڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا کی یاد سے دور تو ہمارا دل اتنا سخت، وہ خدا کے جتنے قریب تو ان کی محفل میں ہندو بھی نظر آتا ہے، مسلمان بھی نظر آتا ہے، وہ اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں، وہ اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں خدا کے بندوں پر۔ لیکن جب بات خدا کے حق کی آتی ہے تو پھر ان کا دل گویا کہ سختی دکھاتا ہے، اور وہ سختی دراصل نرمی ہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جب یاد میں مستغرق ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اس پر نرم گویا کہ میٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو خدا سے دور بھاگتا ہے، خدا کی گستاخیاں کرتا ہے، وہ اس پر سخت ہوتے ہیں۔ یہی چیز آپ صحابہ میں دیکھیں گے، جو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، محمد عربی کی صحبت میں بیٹھنے والے خدا کی یاد سے ایسے منجے ہوئے ہیں کہ یہ خدا کے بندوں پر بہت نرم ہے، خدا کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں۔ تو یہ دل نرم ہوتا ہے خدا کی یاد سے، یہ دل نرم ہوتا ہے خدا کی یاد سے۔ اب اس کو پھر جوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیں، فرعون نے سرکشی کیوں کی، نمرود نے سرکشی کیوں کی، یزید نے سرکشی کیوں کی؟ اس لیے کہ دل پتھر بن چکا تھا، اور میرے آقا پہلے کہہ چکے ہیں اذا فسدت فسد جسد کلہ، اگر دل خراب ہوا تو سب کو خراب کر دے گا، یہ خود بھی خراب ہوگا، فرد بھی خراب، معاشرہ بھی خراب، سارے نظام کو خراب کر دے گا۔ ایک دل کو درست کر دو سارا نظام درست ہو جائے گا، ایک دل درست ہوا سارا نظام درست ہوا، ایک دل خراب ہوا سارا نظام خراب ہوا۔ دل درست ہوتا ہے خدا کے ذکر سے، دل خراب ہوتا ہے خدا کی یاد سے، غافل ہونے سے۔ سابقہ امتیں اور فرعون، فرعین اور یہ جتنے نمرود اور یہ جتنے کفار تھے جو انبیاء کے سامنے آ کر ڈٹ گئے، یہ انبیاء کے آگے آنے سے ڈٹ گئے، اور اس نے مخالفت کیوں کی؟ یہ سابقہ درس میں ہم نے ذکر کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل خدا کی یاد سے مانوس نہ تھے، ان کے دلوں میں خدا کی یاد نہ تھی، خدا کا تصور نہ تھا، خدا کی وحدانیت اور فطرت جو خدا کی یاد کی لذتیں نشاور کرتی ہے، ان کا چشمہ فطرت خشک ہو چکا تھا، ان کی فطرت گل ہو چکی تھی، اور وہ بالکل گویا کہ سم بکمل ہو چکے تھے۔ لہذا انہوں نے وہ حرکتیں کر کے دکھائی کہ انسان کہتا ہے کہ انسان ہو کر بھی انسان ایسی حرکت کر سکتا ہے، تو انسان میں کوئی کمال نہیں، کمال اس دل میں ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو انسان فرشتے سے بڑھ جاتا ہے، یہ اگر درست ہو جائے تو انسان فرشتوں پر نازی لے جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے اللہ اکبر تو انسان پھر درندوں سے نکل جاتا ہے، یہ دل زندہ ہو جائے تو اگر یہ دل جس کا زندہ ہے وہ قبر کے اندر بھی ہے تو مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں میں نے مراقبہ کیا داتا علی حجمیری کے دربار میں، کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ داتا علی حجمیری بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں، وہ فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اپنے تو کہتے کہتے ہیں، یہ قاری طیب نے اس بات اپنی کتاب عالم برزخ کے اندر یہ بات چھوٹا سا رسالہ اس میں ذکر کیا کہ یہ دیکھیں جس کا دل زندہ ہوتا ہے ان کی شان و عظمت کیا ہوتی ہے اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے، انسان کی سرفرازی لباس سے نہیں ہوتی ہے، دل کی تطہیر سے ہوتی ہے، دل صاف ہو گیا فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور دل گندا رہا تو وہ وہی ہے کہ جس کو فرشتے کہتے مولا انسان کو نہ بنانا ورنہ یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ زمین میں فساد کرے گا، اور جب جس کا دل زندہ ہو گیا تو فرشتے کہتے مولا یقیناً تو جس انسان کی بات کر رہا تھا جو آدم کی صورت میں ہے، جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہے، جو ان کے صحابہ اور اولیاء کی صورت میں ہے، ان پر تو جبریل بھی رشک کرتے ہیں اور کہتے واہ واہ مولا ہم تو اس حقیقت کو سمجھ نہ پائے کہ جس کے سر پر تو چار تاج خلافت لگ رہا تھا اس کے دل کے اندر ساری کرامات آ گئی ہے، اور جب وہی دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے تو پھر وہ جانوروں سے اور درندوں سے نیچے اتر جاتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو جو اس کا خون ہے اس کا نسخہ ہے سب کے سامنے اس کو زندہ درگور کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، جاہلیت زمانہ جاہلیت نہیں رہا، اگر باپ مر گیا ماں سوتیلی ہے، ماں سوتیلی ہے اور باپ مر گیا تو پھر یہ ماں کا نکاح کرانے کے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے کہ کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا، یعنی ماں جیسے مقدس رشتے کا مذاق کیسے ہوتا، قرآن ذکر کرتا ہے کہ پھر یہ لوگوں سے کہتے تھے یہ دیوا ہے میری ماں ہے اس سے کون شادی کرے گا، یہ باتیں کی جاتی، اور پھر اس میں مہر کی بات ہوتی، باپ کا جو ترکہ بچا ہے وراثت میں وہ بھی خود کھا جاتے، اور پھر کسی اجنبی شخص سے جو جس کو وہ عورت جانتی بھی نہیں ہے جو ان کے علاقے کا بھی نہیں ہے لیکن وہ مال زیادہ دے رہا ہے مہر زیادہ دے رہا ہے تو اپنی ماں جو سوتیلی ماں ہے بغیر عدت کے بغیر کسی معاملے کے اس کو اس کے ساتھ نبھا دیتے اور جو مال ہوتا خود لے کر کھاتے چاہے وہ مرے کھپے جن کچھ بھی کرے، یعنی گویا کہ اتنے تقدس اور عصمت اور عظمت والے رشتے کے ساتھ ایک بازاری چال چلن کیا گیا، یہ کب ہوتا ہے کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان وہ کام کرتا ہے کہ جو بھیڑیا بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتا، بھیڑیا بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا کہ جس کے ساتھ وہ کبھی کھا چکا ہے، انسان اس پرنے درجے گڑے میں جا کر گر جاتا ہے، اور جب یہ دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز اپنی سلطنت اپنے دربار میں بیٹھا ہو لیکن دور پہاڑوں کے کنارے پر کوئی نہر بہ رہی ہو، بکری پانی پی رہی ہے، شیر کی جرت نہیں ہے کہ بکری پر حملہ کر لے، جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا دل خدا کی یاد سے نرم ہوتا ہے تو خدا پھر کہتا فذکرونی اذکرکم، تو نے ہمارے ذکر سے دل کو نرم کیا، اذکرکم اب تیرا چرچا ہوگا، کیسا چرچا ہوگا، کوئی سپاہی نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بظاہر اس جگہ پر کوئی سپاہی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں سو رہے ہیں لیکن بکری جہاں پر پانی پی رہی ہے شیر بھی پانی پی رہا ہے، شیر بھی پانی پی رہا ہے، شیر حملہ نہیں کرتا، صوفیا سے پوچھا گیا ارے بھائی شیر حملہ کیوں نہیں کرتا، فرما شیر حملہ کیسے کرے گا، ریاست اس کی ہے جس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، جس کا دل زندہ ہے وہاں بے اعتدالی نظام کی خرابی نہیں ہو سکتی، آج ہمارے حکمران پتھر دل ہے اس لیے نہ قانون ہے نہ عدالت ہے نہ برکت ہے نہ نظام عادل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہے، دل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ یہ آپ کو خوش کرے گی، میں نے ضمن موضوع کہیں اور نہ چلے جائے اور وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے ورنہ میں اس پر اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا، یہ جو میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، دل صرف بندے کو نہیں نکھارتا، دل پھر جہاں تک اس کا احاطہ ہے اس کو نکھارتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دل اگر اللہ اللہ کر رہا ہے تو وہی ذکر پھر اس کی حکومت کو چلا رہا ہے، اس کے حکم میں بے اعتدالی نہیں ہو رہی ہے، فاروق اعظم کو آپ نے نہیں دیکھا ایک بڑھیا آئی روتے ہوئے، ایک بڑھیا آئی روتے ہوئے حضرت عمر نے کہا مائی روتی کیوں ہو، تھوڑے سے پیسے تھے تیل میں لے کر آ رہی تھی، ٹھوکر لگی تیل گر گیا، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے جاؤں گی، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یہ پیسے پکڑو تیل اور لینا، فرمایا گرا کہاں ہے بتاؤ مجھے، کہے سبحان اللہ، فرمایا گرا کہاں ہے بتاؤ مجھے، جگہ بتائی گئی. حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھایا, زمین سے کہا عمر موجود ہے اور یہ ناانصافی, یہ جملہ کہنا تھا کہ زمین سے تیل باہر آ گیا.
یہ ہے والا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جن کے دلوں کو خدا زندہ رکھتا ہے تو پھر زمینوں پر ان کی ایسی حکومت ہوتی ہے.
زلزلہ آ گیا, زمین ہل رہی ہے, لوگوں نے فاروق اعظم سے کہا کہ حضور زلزلہ آیا, آپ نے اپنے درے کو اٹھا کر زمین پر مارا, فرما عمر زندہ ہے اور زلزلہ آ جائے.
کہ میں نے عدل میں کون سی کمی کی ہے کہ جس کے لیے عذاب آ رہا ہے,
فرما آپ نے زمین پر کوڑا مارا, زمین گویا کہ ساکت اور جاوید ہو گئی. اور خدا نے نذیر بتائی, زلزلہ لایا بھی خدا نے, ختم بھی خدا نے کیا. شان بتانی تھی کہ جب زلزلہ آئے تو تم بھاگتے ہو, اور جو ہماری یاد میں مست ہوتے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں تو ہم عذاب کو ٹال دیتے ہیں.
فرما یہ ہے وہ لوگ جن کے دل زندہ ہو تو پھر ان کا فیض دور تک جاتا ہے. یہی چیز میرے دوستوں نسب میں چلتی ہے, ہائے ہائے, یہی چیز پھر نسب میں چلتی ہے. باپ دیکھے نا سورہ کہف کا وہ واقعہ, یہ جوڑنے کے دل کے زندہ ہونے کے حوالے سے بات میں عرض کر رہا ہوں. سورہ کہف کا وہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس بستی کے قریب سے گزرے جہاں لوگوں نے ان کو پانی تک کا نہ پوچھا, اور حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے, فوراً آگے بڑھے اور دیوار کو درست کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بے مروت لوگ ہیں, انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا, آپ بڑے ان پر شفیق ہو رہے ہیں, ان کی دیوار گر رہی ہے آپ درست کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا دراصل یتیم بچوں کی دیوار ہے, اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے. موسیٰ تم تو دیکھ چکے ہو یہ کتنے بے مروت اور بے حس لوگ ہیں, یہ گلاس پانی کسی کو نہیں پلاتے, یہ اس قدر بخیل اور کنجوس ہے, اگر یہ دیوار گر جائے اور سونا سامنے ظاہر ہو جائے تو یہ چھوڑیں گے. تو حضرت موسیٰ نے یہی کہنا چاہا ہوگا کہ یتیم تو دنیا میں بہت ہے, یہ کوئی خاص یتیم ہے کہ جس کے لیے اتنا دور سفر کیا آپ نے, یہ اور جو یتیم تھے ان کی مدد کے لیے آپ کو اچھا کیوں نہیں ہوئے, ان کے لیے ایسے نظائر ظاہر کیوں نہیں ہوئے. فرمایا کوئی خاص یتیم ہے, فرمایا ہاں وہ کان ابو ہوا صالحا, ان دونوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا, اور جس کا دل نرم ہو خدا کی یاد میں دھڑک رہا ہو تو اس کا فیض اپنے تک نہیں, جہاں تک اس کے نطفے کی وسعت اور خون کی وسعت جاتی ہے تو خدا کا فیضان بھی ذکر کا وہاں تک پہنچتا رہتا ہے. فرمایا وہ کان ابو ہوا صالحا, موسیٰ سنو بہت یتیم تھے, ان جیسا باپ کسی کے پاس نہیں تھا, بہت غریب تھے, ان جیسا باپ کسی کے پاس نہیں تھا. اور اس باپ کی شان کیا تھی, اس کا دل اللہ اللہ کرتا تھا, اس کے دل میں خوف خدا تھا. وکان ابوہما صالحا, وہ دونوں بہت نیک اور پارسا تھے. امام قرطبی نے لکھا باپ نہیں آٹھویں پشت میں جو دادا تھا وہ نیک تھا, تو اگر آٹھویں پشت کے دادا کا دل اللہ اللہ کر رہا ہو تو قیامت تک کے لیے اولاد کے فیضان جاری ہوتا ہے. جس کے دل کا فیضان اس پر خدا کے ذکر میں کیا اثر کیا ہوگا, جس کا خود فیضان آج پشتوں پر چلا جائے اس فرد واحد پر خدا کا کیسا کرم ہوگا, اور اس پر نظائر اور دلیلیں کیا ہوں گی. آپ نے حضور شیخ الاسلام عبدالجلیل نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو تو دیکھ لیا ہے, یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے دل اللہ کی یاد میں دھڑکتے ہیں, اور جو اللہ کی یاد میں دھڑکتے ہیں تو میں نے ان کے ماننے والوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو مارفانی صاحب کو اکثر میں کہتا ہوں اگر میں ان کے ساتھ سو سال بھی صحبت رکھتا یہ مجھ سے کبھی متاثر نہیں ہوتے, لیکن قربان جاؤں سیدنا شیخ الاسلام عبدالجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی خدمت میں پہنچنے کے ساتھ وہ سب کو نشاور کر دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں, اور جس کا دل زندہ ہے دل کو زندہ, دل تو سب کا زندہ ہوتا ہے, دھڑک رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا مادہ پرست اس زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ بدر میں کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, لیکن خدا کہتا ہے بل حیا, یہ زندہ ہے. ہم تو اس زندگی کی بات کر رہے ہیں. کافر اگر چلتا پھرتا بھی ہے, بظاہر اس کا دل دھڑکتا بھی ہے, اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا بلغوا المؤمنین, محبوب تو ان مردوں کو تو کہاں سناتا ہے, یہ تو مردے ہیں. ارے کون سے مردہ قبر سے نکل کر جا رہا تھا؟ فرمان محبوب یہی تو مردے ہیں, جس کے دل مجھے یاد نہ کرے وہ مردہ ہے, اور جس کا دل مجھے یاد کرے وہ زندہ ہے. اگر بدر میں صحابہ شہید ہو گئے, جسم دو دو ٹکڑے میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن قرآن کہتا بل احیا, ان کا دل میری یاد میں زندہ ہے تو یہ بھی زندہ ہے.
انہیں مردہ نہ کہنا, انہیں مردہ کبھی نہ کہنا, تو یہ خدا کے ذکر کی تاثیر ہے میرے دوست.
اور ہم نیک مختصر سمجھ لیجئے, ہم نیک جب ہوں گے جب یہ دل کو خدا کی یاد آئے گی. اگر آپ پوچھیں نا مجھ سے کہ انسان نیک کب ہوتا ہے,
اور میں اگر بزرگوں سے پوچھوں تو ایک ہی جواب آتا ہے، خدا کو یاد کرو. جس کو اللہ یاد آ گیا وہ نیک ہو جائے گا. وہ بار بار سجدہ شکر بجا لائے کہ جسے خدا یاد آتا ہو. سبحان اللہ. اللہ ان پیاروں کے سب کے ہمارے دلوں میں اپنی یادیں ڈالے. جس کو خدا یاد آتا ہو وہ بہت خوش نصیب ہے، چاہے ایک وقت آئے یا جتنی وقت آئے. اگر ایک وقت بھی آتا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے کہ شمع جل رہی ہے بھی ٹمٹما رہی ہے، اب اس میں پانی یا تیل داخل کرو تاکہ اس کی لو بڑھ جائے، اس لیے کہ کہیں مر نہ جائے. اگر دن میں ایک دفعہ بھی خدا یاد آ گیا اس کو نعمت سمجھو، اور یہ خطرے کی بات بھی ہے کہ ایک دفعہ یاد کیوں آیا، اب اس کو بڑھانے کی کوشش کرو. اگر بڑھاؤ گے نہیں خدا نہ خواستہ، اگر یہ ختم ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے. اگر ایک دفعہ بھی خدا یاد آ جائے تو یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. خدا کی سنیے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تو سنیے، فذکرونی اذکرکم، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ حسب اللہ ونعم الوکیل پڑھتا ہوں، دل لذت نہیں پاتا، کب دل میں لذت نہیں آتی ہوئی. اب ہم اس سطح کے تو ہیں نہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی غمازی کریں، ہم تو صرف نقال ہیں، باتوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہاں یہ ہمارے سطح کی بات ہو رہی ہے. اب وہ تو اور لوگ ہیں کہ جن کا دل بھی اللہ کرتا ہے تو زبان بھی اللہ کرتی ہے، نہ ان کے منصب پر ہے نہ ان کے جذبات کی غمازی کر سکتے ہیں. ہاں ان کے لیے تعریف اور بدعت کے جو جملے جو مبالغہ نہیں ہے ان کے عین مطابق وہ ہم ذکر کر سکتے ہیں. لیکن اب جو بات آ رہی ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے آ رہی ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے آ رہی ہے کہ جس کی زبان ہماری تسبیح چل رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈبے لوڈ بھی ہو رہے ہیں، سارے کنٹینر لوڈ بھی ہو رہے ہیں، ہماری تسبیح چل رہی ہوتی ہے، ہم دکان پر بیٹھے ہوئے موبائل پر بات بھی ہو رہی، تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے. تو اس قسم جیسے ہم جیسے بے ذوق لوگ، تو کسی نے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام ابو عثمان تھا، امام قرطبی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا کہنے لگا کہ بغیر حضور قلب کہ میرا دل جو ہے نا وہ ذکر کی لذت نہیں پکڑتا. دیکھو یہ علاج میں بتا رہا ہوں، جب ذکر کرو تو میری مغفرت کی بھی دعا کرنا، یہ بہت پیارا نسخہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہ شرط بتا رہا ہوں کہ جب تم دعا کرو گے تو اس دعا میں مجھے بھی یاد رکھو گے. اس لیے کہ یہ بات میں بڑی چن چن کے آپ کے پاس لایا ہوں. جس طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تم محتاج ہو تو تم سے زیادہ میں محتاج ہوں، اور اسی غرض اور اسی حرص میں یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں. یہ سودا میں دے رہا ہوں، اس کا مول کا تقاضا میں تم سے کرتا ہوں. غور سے سنیے، بڑی قیمتی بات فرمائی. پوچھا کہ حضور میں جب اللہ اللہ کرتا ہوں تو زبان جو ہے اللہ اللہ کرتی ہے، دل اس کی حلاوت کو نہیں پاتا، یہ کیا بے ذائقی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا شکر کر اس پر. کہا اس پر شکر کر، کہ لگا حضور اس میں کیا شکر ہے؟ فرمایا شکر ادا کر اس میں کہ کم سے کم تجھے اللہ رب العالمین نے تیرے ایک عضو کو تو اپنی اطاعت میں رکھا ہے. اللہ 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 اللہ. فرمایا کہ شکر ادا کر کہ خدا نے تیرے ایک عضو کو تو اپنی اطاعت میں رکھا ہے. فرمایا بس اس پر لگا رہے، جب تجھے یہ خیال آئے گا کہ ہاں مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے میرے ایک ہی جسم کے ایک ہی ٹکڑے کو پسند فرمایا جو تیرا ذکر کر رہی ہے، بس فرمایا جہاں یہ خیال آئے گا تو دل بھی شروع ہو جائے گا. کب دل زبان نہیں چلائے گی، دل کو تصور چلاتا ہے. یہ بھی قیمتی بات سن لیجیے آپ، ہاں یہ بھی قیمتی بات سن لیجیے، دل کو تصور چلاتا ہے. تصور شیخ آپ شجرے میں پڑھتے ہیں نا، دل کو تصور چلاتا ہے، دل کو زبان نہیں چلاتی، زبان کو دل چلاتا ہے. زبان دل کے تابع نہیں ہے، زبان جو ہے دل کے تابع ہے، دل زبان کے تابع نہیں ہے، وہ تو بادشاہ ہے، اس کو تصور چلاتا ہے. فرمایا جب تمہاری زبان اللہ اللہ کر رہی ہو پھر یہ خیال لانا کہ مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زبان تیرے ذکر سے غافل نہیں ہے. فرمایا اس خیال کو روک دینا، جب یہ خیال تیرے دماغ میں آ رہا ہے کہ مولا کہ میں تیرا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ تو نے میرے جسم کے سارے اعضا جو گناہ میں لگے ہوئے ہیں افرا تفری کے معاملے میں ہے، لیکن زبان کو اللہ اللہ کر رہی ہے، مولا یہ تیرا کرم ہے کہ میرے جسم کے ایک حصے کو تو تم نے اپنی اطاعت کے لیے رکھا. فرمایا اس خیال کو بار بار دل میں گھمانا اور دماغ میں لانا. فرمایا جب اس خیال کے چکر چل گیا تو یہ دل بھی جاری کر دے گا، یہ دل کو جاری کرے. کیونکہ نام کے پیچھے خیال ضروری ہے، نام کے پیچھے. آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت بڑے سیٹ ہیں، اگر مجھے آپ کی قدر و قیمت نہیں پتا ہو میں کبھی یوں ہی بھول گیا سو کر اٹھا نیند میں ہوں اور آپ کا نام لے کر آواز لگائی او سن، تو یہ تو بے ذائقی ہے، یوں بلائے گا یہ تو بے ذائقی. اس لیے کہ کل تو میں آپ سے جب بلاتا تھا تو ادھر آئیے اور اس کے ساتھ میرا جسم بھی کوئی ادب کے نظرانے پیش کرتا تھا. تو نام سے پہلے تصور ذات ضروری ہے، نام سے پہلے تصور ذات ضروری ہے. جب کہا لا الہ الا اللہ، جب زبان سے یہ کہا تو تصور ہونا چاہیے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. جب یہ تصور آیا کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہی تصور جو کس کے بارے کے لوگ آ رہا ہے یہ دل کو جاری کرے گا، یہ اللہ کی ضربے لگوائے گا، یہ دل کو جاری رکھے گا. اس کو زبان کو چلنے دے. جو آپ کی دولت ہے امانت شیطان سے بچانی، وہ یہ فکر ہے، اس کو بچانا ہے. یہ ایک رتی ہے، یہ ایک چھوٹا سے وہ کہ آپ کے سامنے ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ایک رائی کا دانا آپ کے پاس سامنے آ گیا، بس اب آپ اس کو جوڑ جوڑ کے جمع کریں گے. آج اسی خیال پر آپ اس کو جمائیں گے، کل دوسرا خیال خود ہی آئے گا. خیال خیال کو لاتا ہے، سبحان اللہ. خیال جو ہے وہ خیال کو لاتا ہے. ایک خیال کی قدر کریں گے اس کے پیچھے دوسرا بھی آئے گا، اس کی قدر کریں گے تیسرا بھی آئے گا، اللہ اس کی قدر کریں گے چوتھا بھی آئے گا، اس تصور کی قدر کریں گے چھٹا بھی آئے گا. جب ہر تصور کی قدر ہوگی تو صاحب تصور خود ہی آ جائے گا. یہ چکر پھر یوں چلے گا، لوگ کہیں کہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. فرمائے تصور کو باندھ، تصویر کے بہانے اپنے دل میں ڈال. فرمائے کہ جب یہ ایک تصور تو نے باندھ لیا تو یہ دوسرے تصور کو دعوت دے گا، یہ تیسرے تصور کو دعوت دے گا. فرمائے جب یہ تصور کا سلسلہ جڑ جائے گا تو صاحب تصور خود خواب میں آ جائے گا، خود جلوہ دکھائیں گے. فرمائیے ہوگا کب؟ جب تو ایک کے بعد دوسرے تصور کی حفاظت کرے گا. تو ناقدر بیکار اگر اس کو گواتا رہے گا تو تو بہت بڑا جاہل اور احمق. اور پھر جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو ہاتھ ملتا رہے گا، کاش میں نے کتنے قیمتی لمحات، ہائے دنیا کی ہوا اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے، میں نے کس فکر کے اندر گوا دی. تو میرے دوستو، یہ صاحبان طریقت جو یہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ دلوں کو نرم کرتے ہیں، کوشش کیا کرو کہ تنہائی میں ان جذبات کو ابھارو اور بھڑکاؤ کہ جو جذبات یوں آپ کو بٹھائیں کہ گرم گرم آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلے. صوفیا یوں بھی کہتے ہیں ٹھنڈے آنسو ہوتے ہیں، ایک گرم آنسو ہوتے ہیں. گرم آنسو اندر کی جلن ہوتی ہے جو بھاپ بن کر باہر سے نکلتی ہے. جب پکا ہوا عشق ہوتا ہے تو پھر وہ گرم آنسو میں نکلتا ہے. کوشش کرو تصور کو پکاؤ اور ایک لمحہ اس طرح لانے کی کوشش کرو کہ تمہاری آنکھ ٹھنڈا پانی نہ ڈالے بلکہ تمہاری آنکھ گرم پانی دے، اور تم سمجھ جاؤ کہ ذکر کی گرمی اندر آ رہی ہے. پھر اس کو چھپاؤ، اس کو محفوظ کرو. جتنا تم اس کو محفوظ کرتے رہو گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے بزرگ نے کی، کہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. کہیں سبحان اللہ، یہ بار بار کی تکرار بھی بندے کے اندر سے وحشت کو دور کرتی ہے. اللہ سے پوچھا نا کہ عشق کیسے آئے گا، فرما خوش لحان ناخوانوں سے سنا کرو، خوش لحان ناخوانوں سے حضور کی تعریف سنا کرو. اس لیے کہ جو اس کا ترنم ہوگا، یہ بھی دل کے لیے ایک سوز اور فکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو ایک ترنم ہوگا یہ بھی تمہارے دل کی تاروں کو چھیڑے گا. اور پھر جو اشعار ہوں گے وہ اس پر اور گویا کہ تمہارے دلوں کو چھیلتے چلے جائیں گے. اور جتنے دل کے اندر گویا کہ زخم کے آثار اور تکلیف محسوس ہوتی چلے جائے گی، تو وہ تکلیف نہیں ہے جس کو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے گی، وہ تکلیف نہیں ہے، اس کو تکلیف کہا جائے گا، لیکن اس سے زیادہ بہترین کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ تو ڈرا لیتا ہے. میرا امام کہتا ہے جان عشق مصطفیٰ، میرا امام بھی کتنا بڑا صوفی ہے دیکھیں سبحان اللہ، یعنی علم دیکھیں، حدیث دیکھیں، فقہ دیکھیں، ہر امام بات دیکھیں، یہاں پر کتنی گہرائی کی بات کی فاضل بریلوی نے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. یہ تو بہت بلند عشق بیان کر رہے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، اے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں. فرمائیے درد تو خدا سے مانگا جاتا ہے، یہ وہ درد نہیں ہے جو دواؤں سے بھاگے. فرمائیے وہ درد ہے جو دوا کی تاثیر سے زیادہ لذت اتارتا ہے. ہاں اس کو درد کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس کو درد کہنے کا ہی مزہ آ رہا ہے؟ اس کو مرہم کہیں گے تو تاثیر ختم ہو جائے گی. اس کو مرہم کہیں گے تو ذائقہ ختم ہو جائے گا، اس کو درد کہنے میں ہی جو مزہ ہے اس کو دوا کہنے میں وہ مزہ نہیں ہے، جس کو درد کا مزہ نہ وہ دوا اٹھائے کیوں. تو ایک بزرگ نے جو ارشاد فرمایا کہ شکر ادا کر کے خدا نے تجھے یہ تو توفیق دی ہے کہ تیرے جسم کا ایک عضو خدا کی اطاعت کر رہا ہے، اگر زبان اللہ اللہ کر رہی ہے تو اس پر بھی شکر ادا کر کہ خدا نے جسم کے ایک عضو کو اپنی اطاعت کے لیے لیا ہے. اور ایک بزرگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے، امام الکلام ہے، کلام الامام ہے، جس طرح وہ امام ہوتے ہیں تو ان کا کلام بھی امام ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات کی، کہنے لگے مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کب یاد کرتا ہے، آپ کو ٹائم وقت پتا ہے؟ کہا اب ان کے مریدین بیدار ہوئے اور کہا آپ کو کیا پتا، اور وہ وقت کون سا ہے اگر آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی اس وقت میں اللہ کو یاد کریں کہ جس وقت میں آپ کو پتا ہے. کہا مجھے یہ ٹائم منٹ ہر چیز مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کر رہا ہے. فرمایا وہ وقت کون سا ہے کہ جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے. فرمایا وہ وقت وہی ہے کہ جب میں اس کو یاد کر رہا ہوتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. فرمایا وہ وقت وہی ہے کہ جس وقت میں اسے یاد کر رہا ہوتا ہوں. فما فذکرونی اذکرکم، رب نے حق فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فرما تمہیں یہ ہو کہ تمہارا رب تمہیں کب یاد کر رہا ہے، فرمایا تم رب کو یاد کر رہے ہو تو رب تمہیں یاد کر رہا ہے. ابھی سے بعد میں میرا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ اللہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے ارشاد فرمایا کر کہتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے کرتا ہوں، جو وہ چاہتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں. وانا ماہ حین یذکرونی، میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے. فائن ذکرنی فی نفسی ہی، جب اپنی ذات میں میرا ذکر کرتا ہے، ذکر تو ہی نفسی ہی، اس کے دو معنی میں پیش کرتا ہوں. اوپر فرمایا کہ وانا ماہ، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کا کیا معنی ہے؟ فرما میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری توفیق اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری اعانت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. فرمایا بس یہی ہے، لیکن مدد نہیں فرمایا، خدا کے محبوب اس درجۂ شفقت کو اس اعتبار سے لکھتے ہیں کہ وانا ما ہوں، بس یوں سمجھو کہ میں اس کے ساتھ ہوں. رحمت تعویلی معنی بنے گا، اعانت تعویلی معنی بنے گا، امداد و نصرت تعویلی معنی بنے گا. لیکن جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ خدا نے رحمت کا لفظ نہیں بیان فرمایا، فرما انا معہ، میں ہی اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. فرما فائن ذکرنی فی نفسی ہی، نفس کا معنی خون لوتھڑے کے بھی آتا ہے، نفس کا معنی ذات کے بھی آتا ہے، نفس کا معنی تنہائی کے بھی آتا ہے. تو وہ علماء جنہیں خدا نے توحید کی چاشنی مرحمت فرمائی ہے، وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ فائن ذکرنی فی نفسی، اگر وہ اپنی ذات مجھے یاد کرے گا، ذکر تو فی نفسی، تو میں اس کی ذات میں اس کو یاد کروں گا. فرمایا نہیں، اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرے گا تو میں اپنے شاہ نشان تنہائی میں اسے یاد کروں گا. کتنا بڑا مقام ہے. یہاں پر ایک عاشق نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ بھی سنیں. فرما حق تو یہ تھا کہ ہم اسے یاد کریں اور وہ ہمیں یاد ہی نہ کریں، حق تو یہ ہے کیونکہ ہم بندے ہیں. تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو یاد کرتے رہے، وہ ہمیں توجہ نہ دے، وہ ہماری طرف توجہ نہ فرمائے، توجہ نہ فرمائے سدے سے. اس لیے کہ بھکاری یہ بھیک مانگ رہا ہے، جو دینے والا اس کی توجہ کو ضروری تھوڑی ہے. بھکاری کی عظمت یہ ہے کہ بس بولے دے دو دے دو دے دو، وہ تکرار کرتے رہے، سائل مانگتا رہے. تو کہا کہ حق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بندے گڑ گڑاتے رہے، وہ توجہ نہ دے، لیکن اس لیے کہ ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے، ہم حاجت مند ہیں اور وہ غنی ہے، لیکن یہ شان کیسی اس کی کبریائی کی ہے، کیسی شفقت ہے اس کی رحمت کی. فرمایا نہیں نہیں، جب تم مجھے یاد کرو گے میں توجہ، فرمایا اذکرکم، میں تمہیں بھی یاد کرتا رہوں گا. ایسی کرم نوازی، ایسا پیار اپنے بندوں سے ہے کہ فرمایا تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تقاضا تو یہ چاہیے تھا کہ غلام اگر مولا کو یاد کرے تو غلام کا کام، اس کی ڈیوٹی آ رہی، اس کی ڈیوٹی ہے خدمت، اس کی ڈیوٹی ہے غلامی. مولا پر یہ فرض نہیں ہے کہ جب بھی جائے تو اس کو شاباشی دے کر جائے، بہت اچھا تم نے کام کیا، تھپکی دے کے جائے، بہت اچھا کام کیا. یہ مولا کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ غلام کی ڈیوٹی ہے کہ ہر چیز کو سسٹم کے ساتھ رکھے. فرمایا کہ یہ تو حق یہی ہے تقاضے کا, لیکن مولا تو کیسا کریم ہے, تیری رحمت کی کیسی شفقت ہے کہ جب تجھے یاد کیا جاتا ہے تو تو کہتا ہے جیسا تم یاد کرو گے ویسا میں یاد کروں گا, تم تنہائی میں یاد کرو گے میں تنہائی میں یاد کروں گا, تم مجمع میں یاد کرو گے میں اس سے بہترین مجمع میں یاد کروں گا. اور آگے ارشاد فرمایا, فرمایا صرف یہ نہیں ہے, فرمایا ان تقرب الی شبرن, اگر تم ایک بالش میری طرف آؤ گے, اگر ایک بالش ہم تمہاری بکرم ہے کوئی سائلی نہیں, فرمایا ایک بالش میری طرف آؤ گے, اللہ شاہ فرما تقربت الیہ ذراعاً, تو میں ایک ہاتھ میری رحمت تمہارے قریب ہو جائے گی. فرمایا وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا, اور اگر تم ایک ہاتھ میری طرف آؤ گے تو میری رحمت چار ہاتھ تمہاری طرف آئے گی. فرمایا دیکھو طریقہ یہی ہے کہ دلوں کی اصلاح اور دلوں کی نرمی جو ہوگی وہ محض صرف اور صرف ہماری یاد سے ہوگی. میں پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں اور چند جملے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. فرما فض قرون یا ذکرکم وش قروری بلا تک فرون, فض قرونی از قرکم وش قروری بلا تک فرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, وش قروری بلا تک فرون, تم میرا شکر بجا لاؤ نافرمانی نہ کرو. دو چیزیں سامنے آ گئی. اب ہماری پوری زندگی کی محنت ان دو چیزوں کے اندر ہے, ذکر اور شکر. ذکر ذکر یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, میرے دماغ میں آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک آیا ہے جو میں نے اس سے سمجھا ہے. ذکر اور فکر, ذکر اور شکر یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے, یہ اس کی تمام محنتیں تمام ذمہ داریوں کی بنیاد ہے. یہی سب کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. ایک ذمہ داری ذکر سے شروع ہوتی ہے اور وہ تقاضا شکر کا کرتی ہے. اگر شکر سے شروع ہوگی تو ذمہ داری تقاضا کرے گی ذکر کا. ذکر کا معنی یاد, ذکر کا معنی ہے مل کر کہیں, ذکر کا معنی ہے یاد کرنا, ذکر کا معنی ہے جس کو بندہ یاد کرے گا تو اس کی نعمتیں دیکھ کر سجدہ تو کرے گا, اس کو شکر کا سجدہ تو بجا لائے گا, اور جس کو شکر کرے گا تو کوئی پوچھے گا کس کی یاد ہو. تو لہذا ذکر کے لیے شکر لازم ہے, شکر کے لیے ذکر لازم ہے. قرآن کا کوئی لفظ میرے دوستو اپنے دماغ کو بالکل حاضر رکھ کر سنو, قرآن کا کوئی کلمہ کوئی لفظ اس کے جملوں کی کوئی بھی ترتیب اور اس کی جو بھی کوئی بھی ترکیب اپنے معنی کے خلاف نہیں بلکہ برمحل ہے, اس کے اندر بڑی معنویت ہے. اس لیے بہت سے لوگ صرف ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں, کچھ اس کے ترجمے کے کئی نکات نکالتے ہیں, کوئی اس کے نکات کے کئی صفحے بھر جاتے ہیں, کوئی اتنے ہوتے ہیں کہ فرماتے اگر میں جو سمجھ رہا ہوں تمہیں بتاؤں تو تم خود حیران ہو جاؤ. یعنی خدا جس کے دل کو اس کلام کے فہم کے لیے جتنا کھولتا چلا جائے, جس طرح کہ حضرت علی کے لیے قول مشہور ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے قول مشہور ہے, تو اس آیت کو آپ دیکھیے پورا ایک ربط ہے. یہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی بلا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ دراصل ذکر اور شکر ہی کی تفسیر ہے پوری. ذکر اور شکر یہ بنیاد ہے, ذکر اور شکر یہ بنیاد ہے, ان کے نام بدلتے رہتے ہیں بس. یہ ذکر جو ہے نا یہ اصل ہے, شکر جو یہ اصل ہے. ہاں ان کی تعبیرات بدلتی رہتی ہے, ان کے معنی بدلتے رہے, ان کی کیفیت کے لیے جو لفظ وضع کیا جا رہا ہے وہ بدلتا رہتا ہے, لیکن ہوتی وہی چیز ہے جو ذکر ہے اور شکر ہے. ذکر یاد کرنا ہے, جس کو یاد کرنا ہے کہاں کہے گا, فرما استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والوں نماز سے مدد چاہو, لیکن فوراً آگے ذکر کیا. اب ذکر اور شکر یہ بنیاد ہے, یہ ملے گی کیسے, یہ حاصل کیسے ہوگی, فوراً آگے فرمایا اس کے لیے تمہیں مشق کرنی پڑے گی, اس کے لیے تمہیں ایکسرسائز کرنی پڑے گی. یہ میرا وجدان ہے جو میں سمجھا ہوں اس آیت سے, ابھی جو میں نے نکات لکھے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو میرے شکر کے خلاف مت کرو. پتا چلا اللہ نے اصل ذمہ داری بتا دی کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میرے شکر بجا لاؤ. اب یہ تم مجھے یاد کیسے کرو گے, یہ تمہیں عادت کیسے آئے گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد چاہو. آپ سوچتے ہوں گے نماز سے کون سی مدد مل جاتی ہے اور صبر سے کون سی مدد مل جاتی ہے. چلو صبر سے کوئی مدد ملے سمجھ میں تو آ جاتا ہے, نماز سے کون سی مدد ملتی ہے؟ تو بس اسی کیفیت کو، اسی مشق کو، اسی ذکر کو آپ کے دل میں بسانے کے لیے خدا وہ طریقہ بتاتا ہے. فرمایا مجھے یاد رکھنا ہے اور میرا شکر بجا لانا ہے. فرمایا میری یاد تمہیں ملے گی کہاں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز میں لگ جاؤ، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہارا دل خود کہے گا کس کے آگے کھڑے ہو، تمہارا دل خود سوال کرے گا تم سے، ارے دیوار کے آگے کھڑے ہو، اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تو آگے مسجد کا محراب ہوتا ہے، مسجد کی دیوار ہوتی ہے. کبھی فکر سے سوچے نا، دل نے کہتا ہے کس کے آگے گئے، سنگ مرمر کے آگے کھڑے ہو، یہ دری کے آگے جھک رہے ہو، کہا نہیں دری کے آگے تو نہیں جھک رہا، سنگ مرمر کے آگے تو نہیں جھک رہا، کعبہ جو پتھر ہے اس کے آگے جھک رہے ہو، کہا نہیں کعبے کو تو سجدہ نہیں کر رہا میں، سجدہ کعبے کو تو نہیں ہو رہا، یہ تو کفر ہو جائے گا، سجدہ کعبے کو نہیں ہو رہا، پتھر کو نہیں ہو رہا، تو یہ دل تقاضا کرتا ہے، یہ آگے جو چیز نظر آ رہی ہے کیا اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ فرمایا مجھے یاد رکھنا، آباد رہو گے، میری یاد تمہیں صرف نماز سے ملے گی. جب تمہارا دل یہ کہے یہ سامنے والے کے لیے ادب کر رہے ہو تو جواب دینا نہیں نہیں یہ تو مرکز ہے، میں تو خدا کے لیے سجدہ کر رہا. تو فرمایا میرے ذکر کی معراج تمہیں صلات میں ملے گی، میرے ذکر کی معراج تمہیں، میرے ذکر کا فہم تمہیں نماز میں ملے گا، میرے ذکر کا پتہ تمہیں نماز میں ملے گا، میرے ذکر کی کیفیت تمہیں نماز میں ملے گی. اور فرمایا صبر سے مدد کا کیا معنی ہے؟ فرمایا جب شکر ادا کرو گے تو خود تم دیکھو گے کہ مولا اتنی نعمت تمہیں دی ہے، شکر ہے، چلو یہ پریشانی آ گئی ہے میں رک جاتا ہوں. تو فرمایا شکر تمہیں صبر کی طرف لائے گا، شکر تمہیں صبر کی طرف لائے گا، ذکر تمہیں نماز کی طرف لائے گی. اصل میں ذکر اور شکر ہی سب کچھ ہے، کبھی ذکر کو نماز کہہ لیا جاتا ہے، کبھی شکر کو صبر کہہ لیا جاتا ہے. یہ جو میں اس آیت کے مراد اور مقصد کو ابھی سمجھا ہوں، اور میں ایک بات مزید آگے عرض کروں، اس کی بات اللہ نے اور بیان فرما دی. فرمان میرا ذکر، میرا شکر، یہ تمہارے لیے اصل ہے، یہ تمہاری زندگی ہے. میرا ذکر نماز سے ملے گا، کیونکہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یوں سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور فرمایا میری نعمتوں کو جب تم دیکھو گے اور پریشانیاں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ خدا کے دین کے خلاف اگر کوئی باتیں سامنے آ جائے اور وہ ہمیں دین سے ہٹانا چاہے، صبر کا معنی رک جانا. صبر کا معنی کیا ہے؟ مل کر کہے رک جانا. تو صبر کا معنی یہ ہے رک جانا. تو جب بندے کے سامنے گناہ کے کام آتے بندہ اللہ کی اطاعت کے لیے رک جاتا ہے اور اس گناہ میں نہیں جاتا، تو یہ رکنا گناہ سے جو ہے یہ صبر ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب دل یہ کہے گا ارے گناہ کر رہا ہے، جس میں تجھے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تو شکر ہونا چاہیے، اور شکر کا تقاضا صبر ہے، شکر کا تقاضا صبر ہے. تو شکر بندے کو صبر کی طرف ابھارتا ہے، شکر بندے کو صبر کی طرف ابھارتا ہے، اور ذکر جو ہے وہ نماز کی طرف ابھارتا ہے. اور آگے جو بات عرض کی گئی، ارشاد فرمائی گئی، وہ بڑی پیاری ہے. فرما دیکھو شکر کے تصور کو پھیلاؤ کہ ہم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اور ابھی تمہیں کتنی نعمتیں مرنے کے بعد ملے گی، تمہیں کتنی نعمتیں قبر میں ملے گی، اور تمہارے گناہوں کے سامنے ہماری مغفرت کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا اس تصور کو پھیلاؤ، شکر کے تصور کو. بڑا نفسیاتی حل ہے، غور سے سنیے گا میرے دوستو، یہ صرف تقریر لفاظی یا چند اقوال کو پیش کرنا نہیں، یہ نفسیاتی حل ہے، یہ علم النفس، یہ ہمارے نفس کے مطابق بات کی جا رہی ہے. فرمایا کہ تم نیک ہونا چاہتے ہو، فرمایا نیک تم جب ہوگے جو تمہاری فکر درست ہوگی. فرمایا شکر کی فکر کو پھیلاؤ، اللہ نے جو تم پر انعامات کیے ہیں اس میں غور خوض کرو، بیوی بچوں کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، جو تمہیں ملا ہے وہ دیکھو، پھر اپنی ساکھ باغ کو دیکھو، اور پھر اپنے نچلے لوگوں کو دیکھو کہ جو تم سے تندرست کمانا ہے ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو شکر ادا کرو، اس لیے کہ تم میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں تھے کہ تمہیں اتنے اچھے بچے مل گئے، تم میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں تھے کہ تمہیں اتنا اچھا مکان مل گیا، تم کوئی اتنے معزز و برتر تو نہیں تھے کہ تمہیں اتنی حیثیت، تمہارے اعضاء سارے سلامت ہے، تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، تمہارے بازو میں طاقت ہے. فرمایا اس تصور کو پھیلاؤ، یہ نفسیاتی شیطان کے مقابلے میں نفسیاتی حل ہے. فرمایا اس تصور کو پھیلاؤ، جب اس تصور کو تم پھیلاؤ گے تو ہاں تمہارے سامنے آزمائشیں آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری چیزیں آتے رہیں گی. لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شکر کے پیمانے کو پھیلا دو گے اور ہماری یاد میں لگے رہو گے تو پھر ہم کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہماری راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. آپ سوچتے ہوں گے قرآن کی ہر آیت کا، میں جو اپنا ضمیر آپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی ہر آیت کا پچھلی آیت سے تعلق ہوتا ہے. انسان جی بھی جب گفتگو کرتا ہے, میں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی, ایک گھنٹے کے قریب ہو رہا ہے, پیچھے گفتگو سے میری گفتگو کا آگے کی گفتگو کا تعلق ہے. اگر پیچھے کی گفتگو کچھ اور میں یہاں کچھ اور کہوں تو آپ کہیں گے یہ کیسا موضوع ہے کہ جناب گفتگو میں ربط نہیں, جب ربط نہیں تو بات ساری مذاق ہو جاتی ہے. تو جب دنیا کے فصیح کلام کے لیے ماں قبل اور ماں بعد کلام میں ربط ہونا ضروری ہے تو خدا کا کلام تو سب سے فصیح کلام ہے, اور یہ خدا کا کلام ہے, اس میں ربط کیسے نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس بات کو مان گئے میرے دوستو کہ اس میں ربط ہے, تعلق ہے پچھلی گفتگو کے ساتھ, تو میں پوچھتا ہوں ابھی نماز سے روزے سے مدد کی بات آ گئی, یہ بات بیچ میں کہاں سے آ گئی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کرو. تو اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کا کیا تعلق نماز روزے سے, اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کا کیا تعلق نماز سے اور صبر سے, اور نماز اور صبر کا کیا تعلق ذکر اور شکر سے. یہ سب ایک چیز ہے. فرمایا ذکر اور شکر یہ بنیاد ہے. ذکر کی مشق نماز ہے, شکر کی نماز صبر ہے. یہ دونوں جس چیزیں بیعت کو جس کے سینے میں چلے جائے وہ خدا کی راہ میں ہے, اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو خدا کہتا ہے زندہ ہے. اصل اسی نعمت کے اجر اور سرفرازی کے مقام کو خدا بیان کر رہا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں, اور میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں. اس لیے کہ تفصیل رائے نہیں کر رہا, میں یہاں پر اپنی طرف سے کوئی رائے کو دخل نہیں دے رہا, کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ذکر اور شکر اس کے نام بدلتے رہیں گے. ذکر کا نام کبھی صلاح بھی ہو سکتا ہے, شکر کا نام کبھی صبر بھی ہو سکتا ہے, ان دونوں کی کیفیت کا نام مجموع حیات بھی ہو سکتا ہے. ان ذکر اور شکر کے مجموعے کی کیفیت کا نام ذکر, پہلے تو ذکر جب الگ تھا تو ذکر کہلاتا تھا, توجہ چاہوں گا ایک اور بات عرض کر دوں یہاں پر, ذکر جب الگ تھا تو ذکر کہلاتا تھا, شکر جب الگ تھا ذکر سے, ذکر جب شکر سے الگ تھا تو محض ذکر تھا, اور شکر جب ذکر سے الگ تھا تو محض شکر تھا. جب ذکر اور شکر دونوں مل گئے تو اس کا نام حیات ہو گیا, اور قرآن نے کہا بل احیا, وہی زندہ ہے کہ جس کے دل میں شکر اور ہماری یاد جمع ہو جائے, جس کے دل میں شکر اور ہماری یاد جمع ہو جائے گی. آئیے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. آخر میں میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بات تو طوالت کے اعتبار سے کرنے کی بہت ہے, وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں پر 25ویں شب جو شب قدر ہوگی, یعنی 24واں روزہ جائے گا اور دوسرے دن 25واں روزہ ہوگا, اور اس کی جو شب ہوگی شب قدر میں انشاءاللہ ہم ذکر الہی کے حوالے سے, وہ میں کہتا ہوں اگر کوئی مجھے بیچ کر بیچ دے, مجھے کسی کے حوالے بیچ دے اور وہ مجھے غلام بنا لے, یہ میں بڑی حقیقت سے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھے بیچ دے, کسی کے ہاتھ مزدور بنا دے, میرا نسب کیا ہے, شہرت کیا ہے, سب چیز مان چلی جائے, اور میں گلیوں پر اپنے آقا کے کہنے پر جھاڑو مار رہا ہوں, تو مجھے قیمت کتنی ملے گی. ایک شخص جو آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہے, جس سے ملنے کے لیے 100 آدمی کھڑے ہیں, اس کے سر پر امامہ ہے, وہ اپنے آپ کو سید بھی کہتا ہے, اس کا جبا قبا معاملات مسجد بہت چیزیں ہیں, جب ایسی کچھ نہ کچھ عظمت والا آدمی جب بک جائے ایسے مول پر کہ وہ گلیوں میں جھاڑو مار رہا ہو, جوتے صاف کر رہا ہو, تو آپ بھی سوچیں کہ پیسہ تو بہت زبردست لیا ہوگا کہ اس صورت میں بک گئے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اس صورت میں بک بھی جاؤں تو وہ نعمت اتنی انمول نہیں جو یہ ہیرے اتنے انمول ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میں اگر اس پر بک جاؤں اور مجھے وہ دولت مل جائے تو میرے لیے اس دولت کا کوئی مول نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں مجھے بیچ کر بھی اگر وہ پیسے حاصل کر لیے جائے تو یہ نمونے اور یہ انمول ہیرے میں نہیں خرید سکتا جو خدا نے مجھے بغیر بھی کہتا فرما دیا. اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. بزرگوں کے اقوال, یہ ہدایت کے اقوال, ایک ایک لفظ بندوں کے ہزاروں سال کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں لے جانے والا ہے. اللہ ان بزرگوں کی قبر پر کرو رحمت نازل فرمائے. آخر میں آئیے قرآن مجید برہان رشید ذکر کے لحاظ حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 کے اندر, غور سنیے قرآن, میں نے سارا فلسفہ پیش کیا ذکر کے حوالے سے, تزکیہ کے حوالے سے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت موسیٰ شریف کے راوی ہیں, وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, میں حدیث پیش کر رہا ہوں, بخاری شریف جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندے اور مردے کی ہے. دیکھیں میرے اسی فلسفے کی تائید صدی سے پاک نہیں کر دی کہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندے کی ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے, اور ذکر شکر کے بغیر نہیں پایا جاتا اور شکر بغیر ذکر کے نہیں پایا جاتا. اور اسی مجموعے کا نام حیات اور زندگی ہے. اسی مجموعے کا نام حیات اور زندگی ہے. اولیاء کیوں زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر؟ ان کے اندر ذکر الہی بھی ہے تو شکر کے تحیت کے سجدے بھی ان کے پاس ہے. میں قطب الدین ایبک کی قبر پر گیا لاہور کے اندر, بلکہ اس کی قبر کے قریب ہی میں ٹھہرا. ہمارے ایک دوست بابو بھائی ان کے گھر پر میں ٹھہرا لاہور میں. تو قطب الدین ایبک کا مزار, شہاب الدین غوری کا خلیفہ, ہندوستان کا بادشاہ قطب الدین ایبک انارکلی لاہور میں موجود ہے. میں نے دیکھا کہ باہر اس کی مزار پر تالا لگا ہوا ہے اور باہر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے, کوئی سموسے بیچ رہا ہے, کوئی سبزیاں بیچ رہا ہے, شور شرابہ لگا ہوا ہے. میں نے چشم عبرت سے کھڑے ہو کر دیکھا اور میں نے زمین لکھا, دیکھ تیری کیا اوقات حیثیت ہے, یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے, یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے. تجھے جانتا کون ہے؟ میرے زمین میں مجھ سے کہا, تجھے جانتا کون ہے؟ چار بندے تجھے نہیں جانتے. ہر تاریخ کی کتاب میں اس کا نام موجود ہے, قطب الدین ایبک کا ہر تاریخ میں اس کا نام موجود ہے. یہی وہ قطب الدین ایبک ہے جس کا جانشین سلطان التمش ہوا ہے. یہی وہ قطب الدین ایبک ہے جس نے ہندوستان پر حکومت کی ہے. یہی وہ قطب الدین ایبک ہے جو شہاب الدین غوری نے اپنی وراثت, اپنی جرت, اپنی بازی, اپنی ذہانت کا خلیفہ اس سے بنایا ہے. مجھے ضمیر نے کہا تجھے جانتا کون ہے؟ اس سے تو تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے, اس سے تحقیق کا ہر طالب علم جانتا ہے, اسے ہر ذی علم علم رکھنے والا شخص جانتا ہے, تجھے کون جانتا ہے؟ لیکن دیکھ یہ بیابان میں پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ نے اس کے قبر کے اوپر گنبد بنایا ہے, جھاڑو مارنے کے لیے خادم رکھا ہے. لیکن میں نے کسی سے پوچھا یہ کچرا کیوں ہے؟ کہا وہ بھی چور ہے, آتا نہیں ہے. ہفتے میں کبھی ایک دن آیا تو آیا اور نہیں آیا تو نہیں آیا. میں بڑے افسوس سے اور عبرت سے اس کو دیکھنے لگا کہ یہ ہندوستان کا بادشاہ تھا, آج اس کی قبر پر جھاڑو دینے والا بھی ٹائم پر نہیں آتا, کچرا اٹھانے والا بھی ٹائم پر نہیں آتا. یہ بادشاہ تھا, جہاں تک اس کی ریاست تھی وہاں کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کرتا تھا. آج اس کی قبر کے دروازے پر ٹماٹر سبزیاں بیچی جا رہی ہیں. ہم نے کہا یہ حال ہے, وہیں سے جب میں چلا تو وہیں سے لوگوں کی قطار تھی. میں رش میں پھنسا ہوا تھا اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچا. وہ منزل کس کی تھی بتائے؟ جس کے دل کے اندر خدا نے اپنے ذکر اور شکر کو جمع کیا تھا, وہ شیخ الاسلام داتا علی اجمیری تھے, جن کی مزار پر تل بھرنے کی جگہ نہیں تھی. لوگ اپنی داڑھی سے آپ کے مزار صاف کر رہے تھے, کوئی اپنے پلکوں سے آپ کے مزار کی دھول صاف کرتا تھا. یہاں پر تو کوئی جھاڑو مارنے والا جس کو قیمت دی گئی ہے وہ بھی نہیں ہے. اور وہاں عاشقوں کا ایسا تانتا ہے, خدا کہتا ہم نہ کہتے تھے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم ہمیں یاد کرو ہم تمہارا چرچا کروائیں گے, تم ہمارا شکر بجا لاؤ, کفران نہ کرو. اور جب ہماری یاد کو جمع کر لیا تو ہماری یاد تمہارے دل میں آئی. آخری بات کر کے تقریر ختم کرتا ہوں, چلیں. ہماری یاد تمہارے دل کے اندر آئی, کیسے پتا چلے گا اللہ ہمیں یاد آیا؟ فرما جب نعمتیں بھی یاد آ رہی ہیں. یہ اللہ کی یاد کی صداقت جو ہے وہ اللہ نے خود بیان فرمائی کہ میری یاد تمہارے دل میں جب ہوگی اور میری یاد میرے قریب جب میری یاد کہلائے گی, جب میں بھی یاد آ رہا ہوں اور میری نعمتیں بھی تمہیں یاد آ رہی ہوں, اور جب میں یاد آیا اور میری نعمتیں بھی یاد آئی تو زبان تو کہہ رہا ہوگا سبحان اللہ وبحمدہ اور آنکھیں شکر کے سجدے کر رہی ہوگی, مولا میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے, میں اس لائق نہیں کہ تم نے یہ نعمتیں عطا فرمائی. ایک آخری حدیث پاک پیش کر کے میں درس کو موقف کرتا ہوں. ذکر کی آیات تو انشاءاللہ شب قدر میں آپ کی خدمت میں زندگی رہی تو پیش کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن آخر میں سن لیجیے, محروم یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے. غوث پاک کا مرید کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ صحیح عقیدہ رکھنے والا کیسے گویا کہ محروم ہو سکتا ہے؟ حضور نے وعدہ کیا ہے, وعدہ میرے آقا کا ہے, وعدہ ان کا ہے کہ جو رب کی رضا کی بغیر کچھ نہیں بولتے, وعدہ ان کا ہے کہ جن سے رب کی دہک بھی پوشیدہ نہیں ہے. رب اگر دہک کرے تو مصطفیٰ بھی مسکراتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور آپ خاموشی میں تنہائی میں مسکرا رہے ہیں, کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرما خدا اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو میں خدا کو دیکھ کر مسکراتا ہوں. دہک تو من دہک رب العالمین, سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جس سے دہکے انہیں ہی پوشیدہ رہی, اس سے رب کے کون سے راز پوشیدہ ہوں؟ یہ رب کے محبوب اعظم ہے. مخلوق کو جو راز آیا کرنا ممکن ہے وہ سارے راز مصطفیٰ پر آیا ہو گئے ہیں. ہاں مخلوق کے لیے جو محال ہے وہ خدا کی شاعن شان ہے. جو مخلوق کے لیے محال ہے وہ خدا کے شایع نشان، یہ ہمارا سچا عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو مخلوق کے لائق نہیں وہ خدا کے لیے ہے شایع نشان ہے، اور جو مخلوق کے لائق ہے کسی کو ایک دو دیا گیا اور سارا سمندر بےکٹھا اس صبح کسی نے پر اتار دیا، سب کچھ ان ناطے نقل کوثر کہہ کر دے دیا گیا، یا محروم کوئی نہیں ہے، کہ انشاءاللہ رب کی نعمتیں یاد کرو، رب کا انعام یاد کرو، کوئی کم نعمت ہے؟ کوئی کہاں پڑا ہوگا اور آپ اللہ اللہ کرنے یہاں جمع ہو گئے، اللہ اللہ کرنے یہاں جمع ہو گئے، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ بزرگوں نے یہ کہا نا کہ دل لذت نہیں پا رہا، زبان تو کر رہی ہے نا، فرما زبان کو لگائے رکھ لگائے رکھ لگائے رکھ، اور یہ خیال کر کے دل لذت نہیں پا رہا زبان کو لگائے رکھ، اور جب زبان کو یہ پتا چل جائے، زبان کو یہ بات بول کے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جس میں نعمت دی اس کا ذکر ہو رہا ہے، بس پیچھے سے تصور کو دل میں اتار اور زبان کو جاری رکھ، زبان کو روکنا نہیں، تسبیح چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں تم باتیں کر رہے تسبیح چلا رہے ہو، میں تو فتوا دیتا ہوں چلاتے رہو، چلاتے رہو، اس عادت کو ختم نہ کرو، لیکن اس عادت پر مکھے نہ رہو، ہاں جن بزرگوں نے اس عادت پر منع کیا ہے وہ ان کے میں تبدیل کر دیتا ہوں، یہ ان کے لیے منع کیا جو تسبیح چلاتے رہتے ہیں پیچھے لوٹنے کی کوشش نہیں کرتی، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تسبیح چلاتے رہو باتیں کرتے رہو، لیکن سوچتے رہو کہ صرف تسبیح نہیں چلانا، چلانا دل کو ہے، تو پھر جب فکر دندے کس طرف آتی ہے تو پھر تسبیح رہ جاتی ہے، دل خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ، میرا دل ابھی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور کتنی پیاری بات مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہی کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو کتنا سخت اور بے حس ہو گیا ہے، اور دل کتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے، تو کبھی بندہ اپنے آپ سے بات کرے مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور اسی سے دل کی کلاس اور دل کا سبق اسی سے آپ لے سکتے ہیں، جب خاموشی سے آنکھ بند کر کے اپنے آپ سے بات کرو، آنکھ بند کر کے جب یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اس اکاؤنٹ میں کیا ہے اس اکاؤنٹ میں کیا ہے، تو اسی طرح دل میں اکاؤنٹ کی بات جب ہم اتارتے ہیں تو دل میں پھر خدا کی یاد بھی ہمیں اتارنی چاہیے، دل میں ہم نے خدا کی یاد بھی اتارنی چاہیے، تاکہ دل صرف پیسے کو نہ سوچے خدا کو بھی سوچے، خدا کے تصور کو بھی اپنے اندر لے، تو کتنی پیاری بات کرتے ہیں، دل کو تھوڑا ملامت کریں، اور عاشق دل کو ملامت کیسے کرتا ہے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہیں سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے، اور جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے نا وہ پھر کہتا ہے، جس کا دل زندہ ہو جائے نا پھر وہ کہتا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہا، جس کا دل زندہ رہتا ہے تو پھر وہ یوں کہتا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی، انجمن آ رہی مجمع میں ہوتی ہے خلوت میں نہیں ہوتی، لیکن عاشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ مجمع کو انجمن نہیں سمجھتے، یہ مجمع کو ویرانہ سمجھتے ہیں، ان کی انجمن ان کا اجتماع کب ہوتا ہے جن میں تنہا ہوتے ہیں، کہتے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اگر دل آخر میں جو حدیث پاک پیٹ پیش کر رہا تھا اس کے لیے دل کو میں کریز رہا تھا، اس کا سبق لے رہا تھا، تاکہ وہ بیدار ہو کر کہے ہائے اب بتا دو کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے۔ میں نے بھی ایک بات کی آپ کے سامنے کہ محروم یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ کی یاد میں آئے ہیں، لیکن مجھ جیسا کوئی آدمی کہے نہیں میں تو درس دینے کی فکر میں آیا تھا، اس میں بھی ایک بار کی ہے، لیکن میں آپ کی نیتوں سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ نے جو اتنا لمبا سفر کیا ہے آپ کو یہ یاد ضرور ہے کہ آج رابعہ لون میں درس ہوگا، آپ درس قرآن کے لیے آئے ہیں، لیکن میں تو اس چیز میں کہ بھائی یہ دلیل جمع کر لو، یہ دلیل جمع کر لو، یہ لے لو، ابھی معرفانی صاحب 8 بجے آ جائیں گے پھر ان کے ساتھ میں روانہ ہو جاؤں گا، اب میں اس فکر میں تھا، تو میں اپنی اس فکر کو سامنے رکھتا ہوں کہ آپ تو ذکر سننے کے لیے آئے، میں سنانے کے لیے آیا، تو سننے کے لیے تو میں نہیں آیا، تو اب کیا ہوگا، تو مجھے ایک دھڑاس باندھتی ہے گھڑی سے پاک میرے آقا کی، جو کہتی ہے کہ واقعی میں اللہ اللہ کرنے والوں میں کوئی محروم نہیں رہتا۔ مسلم شریف کتاب الذکر میں حدیث موجود ہے، سید عالم فرماتے ہیں کہ خدا کے کچھ فرشتے ہیں، خدا کے کچھ فرشتے ایسے ہیں خدا کی جماعت میں جو ذکر کی محفلوں پر دورہ کرتے ہیں، اپنے اندر محسوس کریں ان کو، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اپنے اندر محسوس کریں، مومن وہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے، اپنے اندر محسوس کریں کہ یہاں فرشتے، یہ خلا ہے اس میں فرشتے موجود ہیں، آپ کے سروں پر فرشتوں کے پر موجود ہیں، میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، مصطفیٰ کے قول میں فرق نہیں آ سکتا. سید عالم کہتے ہیں کہ جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے وہ فرشتے گردش کرتے ہوئے جاتے ہیں. اور ابھی دیکھیں میں وما علینا الا البلاغ کہوں گا اور یہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. اللہ ان سے پوچھے گا، حدیث پاک میں آتا، ہاں کہاں گئے تھے؟ حضور فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، مولا ہم گئے تھے ایک محفل میں، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. آئے ہائے، وہ جنت کا سوال کر رہے. فرشتے ہمارے کتنے مخلص ہیں دیکھیں، فرشتے ہمارے کتنے مخلص ہیں. وہ کہتے ہیں، مولا صحیح ترجمانی ہو رہی، مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. رب آگے ان سے مزید پوچھتا ہے، جنت دیکھی انہوں نے؟ کہنا سبحان اللہ، میری تقریر کی محبت میں رب کی محبت میں کہ سبحان اللہ. رب فرماتا ہے کہ انہوں نے میری جنت دیکھی ہے. کہا نہیں مولا. کہا اور کیا کہہ رہے تھے ذرا بتاؤ؟ کہا تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کو دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں دیکھا مولا. فرما جاؤ پھر ان سے کہہ دو، یہ جا کر ابھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا، پیغام آپ کے کانوں میں اتر رہا ہوگا، پیغام آپ کے کانوں میں اتر رہا ہے، اب اترے گا. جیسی محفل سے اٹھیں گے آپ کو مجزا دے دیا جائے گا. اس یقین کے ساتھ سنیے، رب کریم فرماتا ہے کہ جنہوں نے میری جنت کا سوال کیا انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ سے بچنے کا سوال کیا دوزخ کے عذاب کو دیکھا نہیں. جاؤ ان سے کہو مجھ پر اتنا بھروسہ ہے، جاؤ تمہارے گناہ معاف، تمہیں جنت دے دی. سبحان اللہ، جنت دے دی. فرشتے کہتے مولا ایک اور بھی بات ہے. اللہ فرماتا ہے کیا؟ کربی فیہم فلان عبد الخطاؤن. مولا ان میں ایک ایسا بھی تھا جو بہت ہی سخت گناہگار خطاکار تھا، بہت گندا تھا. انما مرہ فجل سماہم. وہ ان محفل میں آیا نہیں تھا، وہ قریب سے گزر رہا تھا. اس نے کہا لوگ بیٹھے ہوئے، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. وہ جا رہا تھا، وہ محفل میں آیا نہیں تھا. لوگ دیکھا لوگ جمع ہے تو چلو میں بھی کسی کرسی پر جا کر بیٹھ جاؤں، کہیں فرش پر بیٹھ جاؤں. وہ آ کر بیٹھ گیا. مولا ایک بہت بڑا خطاکار، بہت بڑا گناہگار محفل میں نہیں آیا، محفل کی نیت نہیں تھی، جا رہا تھا. اس نے دیکھا محفل ہو رہی ہے، آ کر بیٹھ گیا. یہ حدیث صحیح ہے، یہ رات ہے، اس پر ہمارا یقین کم ہو لیکن یہ حضور کی حدیث ہے اور حق ہے، اس پر ہمارا یقین زیادہ ہے. ہماری آنکھیں دھوکہ دے یہ ممکن ہے، رسول کے قول میں فرق کبھی نہیں آ سکتا. آقا کہتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، کہتا مولا وہ خطاکار بندہ ہے، گناہگار ہے، شدید رسوا اور ذلیل ہے. وہ جا رہا ہے قریب سے، دیکھا لوگ بیٹھے، وہ آ کر بیٹھ گیا. مولا اس کے بارے میں کیا ہے؟ فیقول ولہ غفرتہ. اللہ اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے، فیقول، اللہ رب العالمین نے فرمایا، ولہ غفرتہ، میں نے ان سب کو بھی بخش دیا، القوم جو قوم تھی ان کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا. اس لیے کہ لا یشقا بہم جلیسہم، اس لیے کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی شقی اور بدبخت نہیں رہتا. ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی شقی اور بدبخت نہیں رہتا. آپ کو مبارک ہو، آپ نے کئی صوفیہ کی محفلیں اٹینڈ کی ہوگی، اور میرے سامنے تو وہ چہرے بھی موجود ہیں. ہمارے مارفانی صاحب موجود ہیں، ہمارے منصور الزما صاحب موجود ہیں، دیگر اور لوگ موجود ہیں کہ یہ شیخ الاسلام حضور عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر جنہوں نے ذکر کیا ہے، اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ آپ کی کوئی محفل قبول ہو نہ ہو، لیکن ذکر کی اہمیت ذاکر سے ہوتی ہے، کیونکہ ذاکر ہی سے ذکر مقبول ہوتا ہے. اور جہاں ایسے عظیم لوگ کے جن کا دل اللہ اللہ کر رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہو، جو ان کو دیکھ لے وہ جنت میں جائے گا، تو جو ان کے ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے، خدا اس کی توحید کے کلمے کو کیسے رد فرمائے گا. اس لیے کہ سچوں کے ساتھ کوئی کھڑے ہو کر ہاں 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 کہے تو انعام سب کو ملتا ہے، لو لو لو. اس لیے کہ سچوں کے ساتھ تھا تو ایک بھی سچے نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ کوئی میرے تیرا ادھر پھرنے پھرانے کے لیے بھی اگر اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو جب اس سچے کو انعام ملا تو اس کی مجلس میں بھی سب کو انعام ملا. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے. میرے دوستو، خدا کے واسطے میں نے یہ تقریر کو نام و نمود کے لیے نہیں کی، غور و تحمل کے لیے کی. میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس میں غور کروں گا. آپ بھی اپنے آپ سے وعدہ کیجیے، آپ غور کریں. آپ جس سے مرید ہیں اس مرشد کے وظائف پر سختی رکھیں، قرآن کی تلاوت، احادیث، حضور کے عشق و محبت، اولیاء کی محبت کی نعمت کو اپنے ساتھ ہمیشہ بنا کر رکھیں، اور وہ زبردست غذا ہے. اور فکر جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اپنے لیے بھی دے رہا ہوں، اس کو غور کریں، اس سے آپ کا ہاضمہ مضبوط ہوگا، اس فکر سے آپ کا ہاضمہ مضبوط ہوگا، اور پھر وہ انوار والی غذا جب اترے گی تو پھر وہ آپ کے ہاضمے میں ہضم ہوگی، اور جب ہضم ہو جائے گی تو بازو مضبوط ہو جائیں گے، پھر شیطان نام سے بھی بھاگے گا. قریب کیا آئے گا؟ شیطان پھر نام سے بھی بھاگے گا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے باطنی نظام کو درست فرمائے، اللہ ہمارے گندے دلوں کو درست فرمائے. کتنے نیک لوگوں کی باتیں ہم نے کی، وہ قبروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا فیضان ہم پر جاری ہے. کتنی پیاری پیاری باتیں، اگر ہم 100 سال بھی کسی لائبریری میں بیٹھ کے کھوج لگاتے تو اتنی اچھی فکر ہمارے دماغ میں نہیں آتی جتنی پیاری فکریں یہ صوفیاء نے دے دی. اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. دعا کہ جتنے حضرات تشریف لائے اللہ تمام کا آنا قبول فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ ان کا سجانا قبول فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.